السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته ثلاث منجيات خشية الله تعالى في السر والعلن، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. آج کے خطبے کا موضوع ہے علم اور خشیت. علم سے کیا مراد ہے اور خشیت کا کیا معنی ہے، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، اگر یہ دونوں کسی کی زندگی میں پائی جائیں تو اس شخص کی زندگی کیسے ہو جاتی ہے، اور اگر یہ دونوں یا دونوں میں سے ایک کس شخص کی زندگی میں نہ ہو تو وہ شخص کیسا ہوتا ہے، اس موضوع کے تعلق سے آج کی نشست میں چند اہم باتیں کرتے ہیں. علم کا جب اطلاق ہو شریعت کے نصوص میں تو اس سے مراد علم شرعی ہے، شریعت کا علم ہے، اور شریعت کا علم حاصل کیا جاتا ہے صرف دو راستوں سے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے علاوہ جتنی بھی علوم ہیں وہ اس شریف علم کے تابع ہیں، دنیاوی علوم جتنے بھی ہیں. اگر شریعت کے علم کے مطابق نہ ہو، یا اگر شریعت کے علم کے مخالف ہوں، تو پھر ان علوم میں کوئی خیر باقی نہیں رہتا، بلکہ وہ علم اس عالم کے لیے عذاب کا باعث بن جاتے ہیں. تو علم سے مراد ہے دین اسلام کا علم، شریعت کا علم. اب اس کی بنیاد کیا ہے، یہ علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے، کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے، یہ آگے ہم انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. لیکن جو موضوع کا دوسرا حصہ ہے خشیت، خشیت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سے خشیت، اللہ تعالیٰ کا ڈر. اور خوف اور خشیت میں یہی بنیادی فرق ہے کہ خشیت وہ ڈر ہے جو علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور خوف صرف اس ڈر کا نام ہے جسے ڈر کہا جاتا ہے، جس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے. انسان بہت ساری چیزوں سے ڈرتا ہے، چاہے اسے ان چیزوں کی تفصیلات کا علم ہو یا نہ ہو، لیکن جب کوئی شخص کسی چیز سے علم کی بنیاد پر ڈرتا ہے تو وہ ڈر اسے بہت ساری چیزوں سے روک بھی دیتا ہے اور بہت ساری چیزوں پر کو کرنے پر بھی آمادہ کر دیتا ہے. تو خشیت سے مراد ہے اللہ تعالی کا ڈر جس کی بنیاد اللہ تعالی کی معرفت ہے, علم کی بنیاد پر, اسے خشیت کہتے ہیں. علم اور خشیت میں کیا تعلق ہے؟ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اگر علم نہ ہوتا تو خشیت نہ ہوتی بلکہ محض ایک ڈر ہوتا. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء, انما صیغۃ الحصر ہے, صرف اور صرف یخشى ڈرتے ہیں اللہ تعالی سے, من عباده اللہ تعالی کے بندوں میں سے, العلماء اہل علم, علم والے. تو آج کا ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ تعالی کے بندوں میں سے صرف اور صرف علماء ہی ڈرتے ہیں. اللہ اکبر, کیا جاہل نہیں ڈرتے؟ وہ بھی ڈرتے ہیں, لیکن ان کا ڈر نام کا ڈر ہوتا ہے, کام کا ڈر نہیں ہوتا. نام اور کام کے ڈر میں کیا فرق ہے؟ نام کا ڈر آج کسی مسلمان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو, سب کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. کوئی ایک مسلمان آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے تو میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہوں. سود خور بھی کہتے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, شرابی بھی کہتے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, حرام خور بھی کہتے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, قاتل بھی کہتے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, بدعتی بھی کہتے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, مشرک بھی کہتے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. یہ ڈر تو ہے لیکن خشیت نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا کرتا ہے وہ علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. جب یہ انسان خشیت والا بن جاتا ہے تو پھر یہ انسان علم کا راستہ اختیار کر لیتا ہے اور اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے. علم کے نور سے اپنی دنیا کو روشن کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں بسیرا کر لیتی ہے. پھر واجبات کی ادائیگی میں سب سے آگے ہوتا ہے اور محرمات سے بچنے میں بھی سب سے آگے ہوتا ہے. کس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ آپ ایسے شخص کو سبقت لینے والوں میں سے پائیں گے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, پہلے صف میں بیٹھا ہوگا. فرض نماز ہو یا سنن رواتب ہو یا نوافل ہو, رات کو تہجد کی نماز نے اسے جگایا ہے اور دن میں روزے نے اسے ستایا ہے. ایسے شخص کی زندگی ایسے ہی گزرتی ہے. جب قدم بڑھاتا ہے, قدم اٹھاتا ہے تو اپنی مرضی سے, رکھتا ہے اپنے رب کی مرضی کے مطابق. اللہ تعالیٰ کی خشیت, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا دعوے دار نہیں ہے جیسے کہ آج دنیا کے کروڑوں مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے ان خاص بندوں میں سے ہے جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا بھی ہے, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا کرتا ہے. اور یہی خشیت ہے جو اس انسان کو سچا اور پکا مسلمان بنا دیتی ہے. یہی خشیت ہے جو اس مسلمان کو ایمان کا راستہ دکھاتی ہے. یہی خشیت ہے جو اس انسان کو احسان والا بنا دیتی ہے. احسان کا درجہ دین اسلام کا سب سے بلند درجہ ہے. تین مراتب ہیں دین اسلام کے. کون سے تین مراتب ہیں؟ سب سے پہلا ہے الاسلام، اس سے بلند ہے الایمان، اور سب سے بلند ہے الاحسان. احسان کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. اللہ تعالیٰ کی عبادت بنیاد ہے احسان کی. ان تعبد اللہ، ایک اللہ کی ہی عبادت کرو. کیسے کرنی اللہ کی عبادت؟ کانک تراہ، جیسا کہ وہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. فان لم تکن تراہ، اگر نہیں دیکھ سکتے، اور دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، تو یقیناً یہ جان لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. فانہ یراک، اگر کسی شخص کی زندگی ایسے گزرتی ہے گویا کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، وہ اپنے رب کی آنکھوں سے چھپا ہوا نہیں ہے. ہر آن میں، ہر وقت میں، ہر جگہ پر، چاہے ظاہری حالات ہو یا پوشیدہ حالت ہو، اپنے رب کا مراقبہ. اس احساس کے ساتھ وہ سانسیں لیتا ہے اپنی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. احسان کا درجہ ہے. اور جب اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے، عبادت میں کمال کی عبادت، اخلاق میں کمال کے اخلاق، اور آداب میں کمال کے آداب. بولتا ہے ایسا شخص تو دل کرتا ہے سنتے رہو، خاموش ہوتا ہے تو خوبصورت لگتا ہے. کوئی عمل کرتا ہے کمال کا عمل کرتا ہے. یہ توفیق کہاں سے آئی ہے؟ اس رب کی طرف سے یہ خاص توفیق ہے اس خاص بندے کے لیے. اپنے رب کا مراقبہ کرنے والا فی السر والعلن. اللہ تعالیٰ کے پیارے اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ثلاث منجیات، تین ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو شر اور ذلت سے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نجات دلاتی ہیں. شر سے بچنا چاہتے ہو، ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور پکڑ سے بچنا چاہتے ہو، نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، صرف تین چیزیں ہیں. مشکل نہیں ہے. اور یہ حدیث من جوامع کلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عظیم الفاظ ہیں. تھوڑے الفاظ ہیں، معنی بہت وسیع ہے، عظیم معنی ہے. جو نجات کے راستے ڈھونڈتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، پھر بھی نجات حاصل نہیں کر سکتے، دیکھ لیں نجات ان تین چیزوں میں ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خشیت اللہ فی السر والعلن. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خشیت، پوشیدہ حالت میں اور ظاہری حالت میں. لوگوں کے سامنے تو سب خشیت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا لوگوں کے سامنے آسان ہوتا ہے، لیکن جب انسان رات کی تاریکی میں اکیلا ہوتا ہے، جب اسے کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ ہوتا ہے بند کمرہ ہوتا ہے اور کمرے کا اندھیرا ہوتا ہے اور دیکھنے والا اس کا رب ہوتا ہے اور حرام سامنے آ جاتا ہے، نافرمانی سامنے آ جاتی ہے، خشیت ایسے موقعوں پر نظر آتی ہے۔ اب اس حرام سے بچنے کے لیے اگر دل میں اللہ تعالی کا ڈر ہے یقیناً، تو یہ مسلمان اس حرام سے بچ جاتا ہے، اور اگر صرف ڈر ہے، نام کا ڈر ہے، لوگوں کے سامنے کا ڈر ہے، تو پھر محرم کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ خشیت اللہ فی السر والعلن، سر پہلے ہے، علن بعد میں ہے، کیونکہ ظاہری حالات میں سب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کچھ ڈر بھی لیتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارے اکثر گھروں کے اندر جب کوئی نافرمانی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، پڑوسی کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرا رب کیا کہے گا، جس کو میں نے حساب دینا ہے۔ میں نے حساب نہ پڑوسی کو دینا ہے، نہ لوگوں کو دینا ہے، نہ رشتہ داروں کو دینا، نہ ہی معاشرے کو دینا ہے۔ جس کو حساب دینا ہے اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، عام حالات میں، ظاہری حالات میں اللہ تعالی سے ڈرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنا امتحان لینا چاہتا ہے، ٹیسٹ لینا چاہتا ہے، تو دیکھ لیں خشیت اللہ فی السر میں وہ کیسا ہے۔ جب وہ لوگوں سے پوشیدہ ہو جاتا ہے، ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور اکیلا ہو جاتا ہے، اور نافرمانی آسان اس کے سامنے چل کے آ جاتی ہے، اس وقت وہ کیا کرتا ہے؟ یہ امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیاب ہونے والے خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالی کی توفیق سے یہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بھی ہے اور ڈر کا حق ادا کرنے والا بھی ہے۔ جب یہ انسان کر لیتا ہے تو پھر دوسری بات سن لیں، تین منجیات ہیں، دوسری کیا ہے؟ والعدل فی الرضا والغضب، اور انصاف رضامندی اور غصے کی حالت میں، عدل و انصاف۔ رضامندی کی حالت میں تو تقریباً سب ہی کر لیتے ہیں، اس میں کیا کمال ہے؟ آپ اپنی بیوی سے راضی ہیں، انصاف ہی کریں گے، اولاد سے راضی ہیں، انصاف ہی کریں گے، پڑوسی سے راضی ہے تو انصاف ہی کریں گے، رشتہ داروں سے راضی ہے تو انصاف ہی کریں گے، دوستوں سے راضی تو انصاف ہی کریں گے، اور اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اگرچہ دور حاضر میں ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں جو رضامندی کی حالت میں انصاف کرنے والے ہوں۔ نا انصافی انسان خوشی خوشی کر دیتا ہے، ظلم انسان ہنستے ہوئے کر دیتا ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو کمال کہاں پر ہے کہ انسان غصے میں انصاف کرے۔ جب انسان غصے میں آ جاتا ہے تو اس کی عقل کم کام کرتی ہے، پھر ایمان ہی کام کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجئے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک بات، ایک لفظ فرمایا، کیا؟ لا تغضب۔ فردد مرارا، اس شخص نے بار بار عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجئے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تغضب، صحیح بخاری کی روایت ہے. غصہ مت کرو، تمہارے یہی نصیحت ہی کافی تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے. سبحان اللہ، کیونکہ غصے سے عقل کام نہیں کرتی، اور جب عقل کمزور ہو جاتی ہے کام نہیں کرتی تو پھر ناانصافی ہو جاتی ہے، اور ناانصافی سے ظلم سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو جاتی ہے. والعدل فی الرضا والغضب، اور غصے کی حالت میں انسان کون کر سکتا ہے؟ صرف ایک انسان کر سکتا ہے، ایک ہی شخص. کون ہے؟ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو. بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے، اور خاص طور پہ پوشیدہ حالت میں. جب انسان پوشیدہ حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا کرتا ہے تو پھر وہ غصے میں بھی انصاف کر ہی لیتا ہے، کیونکہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ کوئی انسان کا اپنا کمال نہیں ہے کہ غصے میں اس نے انصاف کر دیا ہے. یہ اس رب کا کمال ہے جسے اسے توفیق عطا فرمائی ہے کہ اس شدید غصے میں بھی اس نے انصاف کر دیا ہے. اس لیے وہ ہمیشہ سر جھکانے والا ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے، ہمیشہ شرمندہ ہوتا ہے اپنے اعمال پر. اس نے اعمال کا حق ادا نہیں کیا جیسے کہ حق ادا کرنا چاہیے. نماز پڑھتا پہلی صف میں ہے لیکن دل میں کھٹکا رہتا ہے، کیا میں نے حق ادا کیا ہے؟ حق ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، ما شکرناک حق شکرک، اللہ تعالیٰ ہم نے تیرا شکر ویسے ادا نہیں کیا جیسے کہ شکر کرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں تو ہم کیا کہیں؟ جن کی زندگی ساری اپنے رب کی عبادت گزارے فرما برداری میں گزری ہے، ساری رات قیام کرتے ہیں تک کہ دونوں پاؤں مبارک سوج جاتے. سید عائشہ عرض کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے اور آپ اتنی عبادت میں سختی کرتے ہیں. کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ تعالیٰ کے یہ کرم ہے میرے اوپر، یہ سارے احسانات اور انعامات ہیں، تو کیا میں شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں پھر؟ سبحان اللہ، مشکل سے دو رکعت تہجد کی ہم لوگ پڑھتے ہیں مشکل سے، اور جب پڑھ لیتے ہیں تو پھر یہ سینہ بھی اکڑ جاتا ہے، گردن بھی اکڑ جاتی ہے، اور زمین پر قدم رکھتے ہوئے بھاری پڑ جاتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. افلا اکون عبدا شکورا، انصاف کرنا غصے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اگر کسی اللہ نے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو اس کا شکر ادا کرنی چاہیے اس نعمت کا. واللہ عظیم نعمت، عظیم نعمت ہے، اور اسے چاہیے کہ جس راستے پر وہ چلے اس پہ ثابت قدمی کی دعا کرے اللہ تعالیٰ سے. یہ شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے اور ڈرنے کا حق ادا کرنے والا ہے. اور تیسرے نمبر پہ منجیات میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، والقصد فی الفقر والغنا، میانہ روی، قصد فقیری کی حالت میں اور امیری کی حالت میں. اس کی زندگی اکانومیکل ہے جیسے کہا جاتا ہے، اسراف اور تبذیر جانتا نہیں ہے، خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، کہاں پر خرچ کرنا ہے کہاں پر نہیں کرنا وہ بہترین طریقے سے جانتا ہے. جب وہ خرچ کرتا ہے جیب سے پیسہ نکالتا ہے تو پہلے اس کا ہاتھ رک جاتا ہے، یہ جو چیز میں خرید رہا ہوں میرا رب مجھ سے راضی رہے گا یا ناراض رہے گا، پہلے سوچتا ہے سمجھتا ہے پھر آگے ہاتھ بڑھاتا ہے. فقیر تو زندگی ایسے گزارتا ہے، زیادہ مال جو نہیں ہے تو فقیر اگر میانہ روی سے زندگی گزارے تو اس میں کوئی کمال نظر نہیں آتا. اور ویسے اللہ رحم کرے آج کل کے زمانے میں فقیر قرض لے کے اسراف کر لیتے ہیں، آپ دیکھیں اکثر مقروض رہتے ہیں. اور قرض کیوں لیا ہے؟ موبائل فون خریدنے کے لیے. پڑوسی کے پاس S6 سے میرے پاس S3 بھی نہیں, تو میں نے بھی تو چلو 4 تک تو آ جائے میرے پاس, تو 4 یا 5 خریدنے کے لیے بیچارہ قرض لے لیتا ہے, پھر اس قرض کی ادائیگی کے لیے اسے کئی سال لگ جاتے ہیں. واللہ بڑی بدبختی ہے. دیکھیں فقیر کا قصور نہیں, امیر کا کمال نہیں. رزق اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے. امیر یہ نہ سمجھے کہ اس نے اپنی محنت سے کمایا ہے, اس کی عقل کا کمال ہے, اس کی چالاکیوں کا نتیجہ ہے. نہیں واللہ اللہ تعالیٰ فقر سے بھی آزماتا ہے, غنا امیری سے بھی آزماتا ہے. فقیر کو چاہیے کہ وہ صبر کرتا رہے, میان روی سے خرچ کرتا رہے تو وہ کامیاب ہے, اور امیر کو چاہے کوئی شکر کرتا ہے اور میان روی سے خرچ کرتا رہے وہ کامیاب ہے. والقصد فی الفقر والغنى. کب ممکن ہے کہ انسان کے پاس بہت سارا پیسہ ہو لیکن جب خرچ کرتا ہے تو اب تو رب کو راضی کر لیتا ہے, اتنا مشکل ہے. دیکھیں آپ دکان میں جاتے ہیں یا سپر سٹور میں جاتے ہیں, آپ کے جیب میں صرف 100 ریال ہے اور آپ نے گھر کے لیے بہت ساری چیزیں لینی ہیں, اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ یہاں پر کوئی کچھ محرمات نہیں بکتے. یہ بعض لوگ میں شراب عام ہوتی ہے, یہ بعض محرمات عام ہوتے ہیں, اللہ کا شکر سگریٹ نوشی بھی یہاں پر کافی حد تک یعنی کم ہو چکی ہے, اور بہت سارے ایسے شاپس ہیں جنہوں نے رکھنا چھوڑ دیا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے الحمدللہ. اور حرمین شریفین میں آپ دیکھتے کہ وہاں پہ سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ حرمین شریفین کو سگ نوشی سے ہم نے پاک کرنا ہے, اور الحمدللہ کافی محنت ہو رہی ہے اور اللہ کا شکر ہے. کسی زمانے میں حاجی جب حج کرتا تھا, سبحان اللہ, احرام اس نے باندھا ہوا ہے, ہاتھ میں سگریٹ ہے, سوٹے بھی مار رہا ہے اور لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا ہے. یعنی عجیب ہے واللہ. لبیک کا کیا معنی ہے؟ لبیک اللہم لبیک, اللہ میں حاضر ہوں تیرے لیے, میں حاضر ہوں تیرے حکم کے مطابق میں زندگی بسر کروں گا, تیرے احکامات کے سامنے سر جھکاؤں گا, تیرے فرائض اور واجبات کی ادائیگی کروں گا اور محرمات سے اجتناب کروں گا میں. لبیک اللہم لبیک. اس حالت کیا ہے؟ ایک سوٹا مارتا ہے پھر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ کا شکر ہے اب ایسے نظر نہیں آتے. کوئی چھپ کے کرتا ہے تو ہو جانا ہے کہ راستے میں روڈ پہ چلتے ہوئے سینہ تان کے ایسے, اللہ کا شکر ہے اب نظر نہیں آتے. الغرض جیب 100 ریال ہے تو وہ سوچتا ہے پہلے میں نے خریدنا کیا ہے. اگر جیب 10,000 ریال ہو, اب کمال ہے کہ اب اس 10,000 میں سے کتنا خرچ کرتے ہو اور کتنا ضائع کرتے ہو تب پتہ چلتا ہے. کئی لوگ ہیں چیزیں خرید لیتے ہیں, خراب ہو جاتی ہے, گل سڑ جاتی ہے, پتہ نہیں ہوتا اس کو, اسراف. شاپنگ کرنی حد سے زیادہ گزر جانا ہے. اس کے پڑوسی بھوکے پیاسے ہیں اور اس کے گھر سے کھانا پینا کچرے کے ڈبے میں پڑا ہوتا ہے, بچا ہوا کھانا وہ دیکھ رہا ہے. وہ تمہیں ڈھیل بھی دے رہا ہے تاکہ سنبھل جاؤ, سدھر جاؤ, توبہ کر لو اور اپنے پڑوسی کا حال کبھی پوچھ لو. کیا جاتا ہے اگر اتنی بڑی ڈش میں سے ایک پلیٹ اپنے پڑوسی کو بھیج دو, کیا جاتا ہے؟ وہ جو گندی کے ڈبے میں پڑا ہے اگر پڑوسی کے بچے کھا لیتے اور آپ کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے, ہو سکتا ہے ان کی دعاؤں سے آپ کی زندگی سدھر جائے اور بدل جائے اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے دے. واللہ کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں جو صراط مستقیم کو اپنا چکے ہیں اپنے عمل سے نہیں, کسی اور کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے دیتا ہے. اگر ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں, ہم ہدایت کا راستہ اختیار تو کرنا چاہتے, اپنانا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے, مغلوب ہیں, اپنی خواہش نفس کے سامنے مغلوب ہیں کیونکہ بزدل اور کمزور ہیں. اچھا کام کرنے میں کیا جاتا ہے جبکہ اللہ نے تمہیں دیا ہوا بھی ہے, بہت دیا ہوا ہے. ذرا اس مسکین اور فقیر پڑوسی کا حال تو پوچھ لے. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنا کھانا اس کو دے دو, اگرچہ کمال اس میں ہے کوئی شخص خود بھوکا ہو اور اس کا پڑوسی بھی بھوکا ہو اور کھانا اس کے پاس صرف ایک ہے دوسرا نہیں ہے, اثار کر کے اپنے مسلمان پڑوسی گھر میں بھیج دے اور خود بھوکا رہ جائے, یہ کمال ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اثار کرتے ہیں اپنے نفسوں پر دوسروں بھائیوں کے لیے اگرچہ ان میں خصاص اور فقیری ہو, بھوک ہو. یہ کون ہے جانتے ہیں؟ الانصار, انصاری صحابی ہیں جنہوں نے مہاجروں کو اپنا گھر دیا, عزت دی, احترام کیا. اور اگر کسی کے پاس کھانے کو صرف ایک پلیٹ ہوتی تھی تو خود نہ کھاتا, اپنے اس مہاجر بھائی کو بھیج دیتا. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. سبحان اللہ. اس عظیم حدیث میں تین منجیات ہیں, بنیاد ایک ہے. بنیاد ہے خشیت اللہ سبحانہ وتعالی, فی السر پہلے والعلم بعد میں. جب کوئی شخص اس راستے کو اپنا لیتا ہے تو پھر باقی دو آسان ہو جاتی ہے, والعدل فی الرضا والغضب والقسط فی الغنا والفقر. اور اس حدیث کو طبرانی نے اور امام احمد نے مطولا بیان کیا ہے, علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, تو صحیح حدیث ہے الحمدللہ. واپس آتے ہیں, یہ تو خشیت تھی اور خشیت کے تعلق سے اہم باتیں تھی. جو خشیت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے؟ دنیا میں عزت ہے اور آخرت میں سننے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. جو لوگ, بے شک جو لوگ اپنے رب سے خشیت کرتے ہیں, ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں, علم کی بنیاد پر ڈرتے رہتے ہیں, بالغیب, غیب میں پوشیدہ, فی السر پوشیدہ حالت میں, کیا ہے ان کے لیے؟ لہم مغفرت, ان کے لیے مغفرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. دنیا میں گناہوں پر پردہ ہے اور آخرت میں گناہوں کی معافی ہے. واجر کبیر, اور بہت بڑا اجر ہے, جنت کے دراجات ہیں. عمل کیا کیا؟ خشیت دل کا عمل ہے, اپنے رب سے ڈرتا رہا. آخر دنیا میں موفق مسلمان ہے, موفق انسان ہے, اسے توفیق دی گئی ہے. ازدواج زندگی کمال کی زندگی ہے, اس کی بیوی اس سے راضی ہے, اس کی اولاد اس سے راضی ہے, اس کے والدین اس سے راضی ہیں, اس کے رشتہ دار اس سے راضی ہیں, اس کے پڑوسی اس سے راضی ہیں, اس کے دوست اس سے راضی ہیں, اس کے کلیگ اس سے راضی ہیں, اس کا معاشر اس سے راضی ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کر لیتا ہے, کسی سے محبت کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ میں فلان بن فلان شخص سے محبت کرتا ہوں, نام لے کے فلان بن فلان سے محبت کرتا ہوں, رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی. حیثیت کیا ہے, کیا حیثیت ہے اس انسان کی؟ لیکن اس انسان کی حیثیت تب بلند ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا, متقی, پرہیزگار, خشیت والا بن جاتا ہے. اے جبریل, میں فلان بن فلان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. جبریل امین بھی محبت کرتا ہے, پھر جبریل امین آسمان کے فرشتوں کو خبر دیتا ہے, آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں, پھر اسے دنیا میں قبول اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے, مقبول انسان ہو جاتا ہے. بعض اوقات کسی کو جانتے نہیں ہیں, چہرہ دیکھے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے, سبحان اللہ, آپ جانتے بھی نہیں اسے, یہ محبت کہاں سے آئی ہے. اس کے چہرے پر نور چہرہ ہوتا ہے, وقار والا چہرہ ہوتا ہے, اس کے بعد اسے پتہ لگتا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے, اللہ سے ڈرنے والا اس انسان ہے, سبحان اللہ. الغرض دوسرا حصہ خشیت کے تعلق سے بات کی ہے, اب علم کی بات رہ گئی ہے. چند اہم باتیں علم کے تعلق سے. علم سے مراد میں نے شروع میں عرض کیا, علم سے مراد ہے شریعت کا علم, دین کا علم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اسی بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, جس کا اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے, خیر چاہتا ہے, اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. دین کو سمجھنے والا ہوتا ہے, اس دنیا آخرت کے خیر کو پا لیا ہے. اور سب سے پہلی صورت, سب سے پہلی جو آیات نازل ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام پر, اقرا بسم ربک الذی خلق, اقرا علم ہے. اور اس صورت کے آخر میں آخری دو لفظ کیا ہے, فاسجد واقترب. علم وہ معتبر ہوتا ہے, وہ فائدہ مند ہوتا ہے, وہ عزت والا ہوتا ہے, جو آپ کو اپنے رب کے سامنے جھکا دے اور زمین پر گرا دے. جو علم آپ کو اپنے رب کے قریب کر دے اور سجدے میں گرا دے, یہ فائدہ مند علم ہے. اس علم کا دنیا میں بھی فائدہ ہے واللہ, اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. اس علم کی بنیاد کیا ہے, کہاں سے حاصل کیا جائے؟ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پھر معروف اور مشہور زمانہ کتاب اصول الثلاثہ کے ابتدا میں فرماتے ہیں, اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربعه مسائل. یہ جان لو, تعالیٰ تم پر رحم فرمائے, ہمارے اوپر واجب ہے ہم چار مسائل کو جان لیں. کون سے چار مسائل جو جاننا واجب ہے؟ یجب علینا, علیک انت نہیں. ابتدا کیا ہوئی؟ اعلم رحمك الله, جان والا تم پہ رحم فرمائے, دعا ہے ایک عظیم عالم کی, ہر سننے والے کو اور ہر پڑھنے والے شخص کو جو یہ رسالہ پڑھ رہا ہے, انہ بے شک یجب علینا, علیک انت نہیں, خود بھی میں شامل ہوں, ہم سب پر واجب ہے ان چار مسائل کو جاننا. نمبر ایک العلم, سب سے پہلے علم, علم کو جاننا واجب ہے, علم کا علم حاصل کرنا واجب ہے. پھر فرماتے ہیں علم سے مراد العلم ہوا معرفة اللہ ومعرفة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعرفة دین الاسلام بالأدلة. اللہ تعالیٰ کی معرفت, معرفة اللہ, معرفة دین الاسلام ومعرفة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے پہلے علم ہے, اللہ تعالیٰ کی معرفت, پھر دین اسلام کی معرفت, اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی معرفت. یہ دین ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے, وحی کے ذریعے سے پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ پیغام نازل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر, اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے پہلے ہے, پھر دین اسلام کی معرفت ہے, پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت ہے. انہیں کہتے ہیں الاصول الثلاثہ, تین بنیادی اصول. اور قبر میں بھی یہی تین سوال کیے جائیں گے, من ربک, ما دینک, ومن نبیک. یا دوسری بات, ما تقول فی هذا الرجل, اس شخص کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ واللہ دنیا جہاں کی ساری ڈگریاں, بڑی سے بڑی ڈگری بھی مرنے کے بعد کفر میں نہیں رکھ دی جائے گی. یا تو ڈیکوریشن کے لیے بچوں کے لیے رکھی جائے گی کہ تمہارا باپ کتنا بڑا عالم تھا دنیا کا, بڑا سائنسدان تھا, بڑا ڈاکٹر تھا, بڑا انجینئر تھا, اور یہ یہ اس کے ایوارڈ, یہ اس کی ڈگریاں ہیں. یا کچھ عرصے کے بعد کچرے کے ڈبے میں پڑی ہوں گی, کیا جائے گا ساتھ جانتے ہیں؟ یہ بنیاد علم جو یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے اس پاک سرزمین پر پہلی کلاس میں پڑھایا جاتا ہے, کلاس ون میں, من ربک ما دینک ومن نبیک علیہ الصلاۃ والسلام. یہ بنیاد علم ہے. جس نے اس علم کو حاصل نہیں کیا واللہ وہ ہر خیر سے محروم ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ اللہ کے لیے مجھے بتا. آج اکثر مسلمانوں سے پوچھ لیں, ایک بنیادی سوال پوچھ لیں, اللہ تعالیٰ کہاں ہے, واللہ اکثریت غلط جواب دیتی ہے. اکثر مسلمان اپنے رب کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے. آج ہماری تو یہ حالت ہے اور ہم کہتے ہیں ہم ذلیل اور رسوا ہیں. آج کافر ہمارے سروں پہ بیٹھے ہیں. جس مسلمان کی یہ حالت ہو, اپنے رب کے بارے میں یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے, تو پھر وہ عزت کیسے پا سکتا ہے, اسے غلبہ کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ اور اس بہترین زمانے میں دیکھیں, عزت کے زمانے میں, غلبے کے زمانے میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں یہی سوال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک عالم صحابی سے نہیں پوچھتے, ایک کم سن لونڈے سے پوچھتے ہیں, لڑکی سے پوچھتے ہیں, جاریہ چھوٹی لڑکی سے پوچھتے ہیں. اَيْنَ اللَّهُ, وہ لڑکی کہتی ہے فِي السَّمَاءِ, اللہ تعالیٰ آسمان آسمانوں پر ہے. من انا, دوسرا سوال میں کون ہوں؟ وہ عرض کرتی انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. یہ جواب سن کر فرماتے اعتقها فانها مؤمنہ. صحابی سیدنا وہب حکم السمع عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حکم دیتے ہیں, اعتقها فعل امر ہے, اسے آزاد کرو, یہ مومنہ ہے. ایمان کی نشانی کیا تھی؟ کلمہ پڑھ کے سناؤ, کلمہ آتا ہے نہیں آتا ہے؟ سبحان اللہ, اسے کلمے سے تعلق سے, کلمے کو سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے؟ اَيْنَ اللَّهِ, اللہ کی معرفت ہے تو پھر کلمے کو صحیح سمجھا ہے, اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے تو پھر کلمہ صرف زبان پر رہتا ہے, دل میں نہیں اترتا ہے, صحیح معرفت ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے, الرحمن علی العرش استوى. اور آج بعض لوگوں نے اس حقیقت, اس حق واضح روشن حقیقت کو مسخ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. اکثریت کو دیکھا ہے, آج اکثر مسلمانوں کو یہ عقیدہ ہے اس لیے ہم حق پر ہیں. سبحان اللہ, اکثریت کب حق میں عیار بنی ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں, اکثریت ڈیموکریسی میں تو معیار بنتی ہے, اس کفریہ نظام میں, لیکن اللہ تعالیٰ کے دین میں اکثریت کا کوئی مقام نہیں, کوئی اعتبار نہیں ہے. برعکس اکثریت نے ہمیشہ, اکثریت ہمیشہ مذمت کی گئی ہے. ولكن اکثر الناس لا يعلمون, ولكن اکثر الناس لا يؤمنون, ولكن اکثر الناس لا يشكرون. اکثریت جاہل ہے, اکثریت بےمان ہے, اکثریت ناشکری ہے. اور یہ اکثریت اگر غلط عقیدہ رکھتی ہے تو پھر وہ کم لوگ جو صحیح عقیدہ رکھتے ہیں وہ برے ٹھہرے اور یہ اچھے ٹھہرے. یہ صحیح عقیدے والے کو کہ اکثریت ان کے ساتھ ہے, اور وہ غلط عقیدہ ٹھہرے کو کہ وہ کم تعداد میں ہے. الطائفۃ المنصورہ چھوٹا سا گروہ ہے, طائفہ ہے. 72 فرقے جہنم میں, ایک فرقہ جنت میں جائے گا, یہ فرقہ ہے, چھوٹا سا فرقہ ہے. اکثریت کہاں جا رہی ہے؟ جہنم کی طرف جا رہی ہے, اور ایک فرقہ ہی کم تعداد میں جنت میں جائیں گے اس امت میں سے. ہمارے پر واجب ہے ان چار مسائل کو جاننا. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے العلم. علم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت, دین اسلام کی معرفت, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی معرفت, یہ تین چیزیں ہیں. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ والعمل بها, اس علم پر عمل کرنا. عمل کب ہوگا؟ جب دل میں خشیت پیش ہوگی. عمل کب ہوگا؟ جب علم پہلے ہوگا. آج ہماری نماز میں نقص ہے, روزے میں خلل ہے, عمرے اور حج میں بہت ساری کوتاہیاں ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ علم میں کمزوری ہے. ہم دوسرے نمبر پہ زیادہ زور دیتے ہیں اور پہلے مسئلے کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اس لیے دیکھ لیں اللہ کے گھروں میں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں طواف کرتے ہوئے ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، بلکہ جان بوجھ کے دھکا بھی لگا دیتے ہیں بعض لوگ، بعض اوقات ہم دیکھ حجر اسود پہ بوسہ دیتے ہوئے ایک نفل، ایک سنت مستحب عبادت کے لیے حرام محرم کا ارتکاب، ظلم کا ارتکاب بعض مسلمان کر لیتے ہیں. بعض عورتیں گھس جاتی ہیں مردوں کے بیچ میں، دیکھ خواہش نفس، دیکھیے ہوا نفس یہ کام کرواتا ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے اللہ کے گھر میں، مردوں میں گھس کے بوسہ دینے کے لیے جاتی ہیں اور بہت ساری بے حرمتی اور اپنے اوپر ظلم کر کے آتی ہیں اور دوسروں کو بھی ظالم بنا دیتی ہیں. اب مرد بھی تو اس گہمہ گہمی میں ہے، وہ بھی تو بوسہ دینا چاہتا، وہ بھی جاہل ہے. اب مرد ہے عورت ہے، کندھا لگ رہا ہے، کہاں پہ لگ رہا ہے، کیسے لگ رہا ہے، نہ تو عورت کو ہوش ہے نہ مرد کو ہوش ہے. کیا عبادت مدہوشی میں بے ہوشی میں ہوتی ہے، جذبات کی بنیاد پہ ہوتی ہے یا علم اور تقوی کی بنیاد پہ ہوتی ہے؟ یہی وجہ ہے ہم عمل کرنے والے تو ہیں لیکن علم میں ہم کہاں ہیں. پہلا مسئلہ العلم، دوسرا مسئلہ العمل بھی، تیسرا الدعوة الیہ، چوتھا والصبر علی الاذى فیہ. شیخ الاسلام نے چار چیزوں کو بتایا اور فرمایا کہ واجب ہے ہر مسلمان پر، علم ہے، اس پر عمل ہے، اس کی طرف دعوت ہے، تیسرے نمبر واجب ہے ہمارے اوپر. کس چیز کی دعوت دینا؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت، لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی کیا ہے، صحیح مفہوم کیا ہے، ارکان کیا ہے، شروط کیا ہے، لوازمات کیا ہے اور صحیح عقیدہ کیا ہے مسلمان کا، یہ بنیاد ہے. دعوت دینا واجب ہے، ہم تو خود نہیں جانتے. پہلا مسئلہ ہوگا تو دوسرا تیسرا بھی آئے گا، نہ جانا ہے نہ عمل کیا ہے تو پھر دعوت کیسے دیں گے؟ اور پھر دیکھیں دعوت کس بنیاد پہ ہوتی ہے، علم کے بنیاد پر دعوت ہوتی ہے، بصیرت کی بنیاد پر دعوت ہوتی ہے، خواہش نفس کی بنیاد پر نہیں ہوتی، جہالت کی بنیاد پر دعوت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف. اور جب کوئی شخص بصیرت پر دعوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے ان اولیاؤں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دیتا ہے اور ایسی عزت سے نوازتا ہے، واللہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. صحابہ کرام کو دیکھ لیں، بہت کم عرصے میں پوری دنیا کے فاتح رہے، کم عرصے میں، والله پوری تاریخ دیکھ لیں، پوری تاریخ میں آپ کو یہ مثال نہیں ملے گی. الدعوت الی اللہ یہ صحابہ کرام نے کی ہے، تعداد بھی کم ہے اور وسائل بھی کم ہے اور مسائل بہت زیادہ ہے. آج کے زمانے میں تعداد بہت زیادہ ہے، وسائل بہت زیادہ ہے، مسائل کم ہے. ہمارا نتیجہ دیکھیں، ان کا نتیجہ دیکھیں، مشرق سے مغرب تک لا الہ الا اللہ کی دعوت کو پہنچایا ہے. سبحان اللہ، یورپ تک کلمہ پہنچا ہے، چائنا سے یورپ تک، سبحان اللہ. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گھر کے اندر دعوت و توحید نہیں قائم کر سکتے، اپنے چار دیواری کے اندر نہیں کر سکتے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. آج ایسے گھرانے بھی ہیں جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم نے تو کرنا کیا تھا، واجب کیا تھا؟ دعوت الیہ، دعوت دیتے توحید کی طرف، سنت کی طرف، اور پوری دنیا میں جا کے دیتے. چار دیواری کے اندر دعوت نظر نہیں آتی. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اور چوتھے نمبر پہ والصبر علی الاذى فیہ، اور صبر کرنا واجب ہے. ان تین چیزوں پہ عمل کرنے کے لیے صبر لازم ہے، بغیر صبر کے نہ تو علم ہے، نہ عمل ہے، نہ دعوت ہے. تو صبر ہے تو سب کچھ ہے، صبر کرنا پڑتا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا ہے، عمل کے لیے صبر کرنا ہے، دعوت کے لیے صبر کرنا ہے، اور صبر کے لیے بھی صبر کرنا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کو منہج کو سمجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی خشیت کو پیدا کر دے اور ہماری زندگی میں اپنی خشیت کو آسان کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں سر العلن میں خشیت کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری ذریت کو شرک بدعات اور خرافات سے محفوظ فرمائے اور دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور منہج سلف اور صحابہ کو آسان فرما دے اور ہماری زندگی کو علم سے روشن کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.